نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه کے سب سے چہیتے بندے، سب سے محبوب بندے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے افضل، ان سے اشرف، ان سے بہتر اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور وہ چونکہ بہت بڑے ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت کمالات والے ہیں، بہت حسن، بہت جمال اور بہت خوبصورتی والے ہیں، ان کے ہمارے اوپر احسانات بھی بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ ہیں. اس لیے ان سے محبت کرنا فرض ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، فرسٹ کنڈیشن. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت ہونی چاہیے، محبت. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے، آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. محبت ہونی چاہیے اور بہت زیادہ. اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ اگر کرنچ آ جاتا، ایک طرف نبی ہے، دوسری طرف آپ کی جان، تو جان کی قربانی بھی ہمیں دے دینی چاہیے تھی. اتنی محبت ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے پیش کی جانے، بہت ساروں نے پیش کی مگر شہید نہیں ہوئے، اور بہت ساروں نے پیش کی اور شہید بھی ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. نبی کی ذات کے لیے تو لوگوں نے جانیں دی ہی، مگر ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی عزت کی خاطر بھی لوگوں نے جانیں پیش کی. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، آپ کی عزت کے لیے جان کو قربان کرنا، آپ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، جان تک کو قربان کر دینا، مال کو، صحت کو، عزت کو، آبرو کو، سب کچھ قربان کر دینا ان کے لیے، یہ عین ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. اور پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے اور اس سے کہا جائے کہ چھوڑ تیرے نبی کو، تو اس وقت یہ کہنا کہ نہ، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، مرتے مرتے بھی ان کا ذکر کرنا، یہی تو ایمان ہے. ایک بہت بڑے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جانتے تھے، وہ صحابی، کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کہا محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی. کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کون ہوں؟ اب پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہیں، اور جان بچانے کے لیے شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ اوپر اوپر سے اگر کوئی کہہ دے کہ آپ بھی نبی ہیں اور چھٹی ہو جائے، اجازت ہے. مگر افضل یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی اعلان کرے حق کا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ان فی اذنی سممن عن سماع ما تقول، کہتے تو جو بات کہہ رہا ہے اس کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں، سنا ہی نہیں دے رہا ہے کہ تو کیا پوچھ رہا ہے. ابھی ابھی تو سن رہا تھا، پھر پوچھا کہ محمد کے بارے میں کیا رائے ہے، کہا خاتم النبیین ہے. میرے بارے میں کہا میں بہرا ہوں. کہا اچھا، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کر کہا کہ اس کی ایک انگلی کاٹ دو. انگلی کاٹی، پھر کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کہا میں بہرا ہوں. کہا دوسری کاٹو. میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کہا میں بہرا ہوں. کہا تیسری کاٹو. ایک ایک عضو کٹتا چلا گیا، کان کٹا، دوسرا کان، ناک، زبان، ہونٹ. مگر وہ تھے کہ ایک ہی بات، زبان تو خیر بہت بعد میں کٹی، ایک ہی بات، میں بہرا نہیں سن سکتا. ان نفی اذنی سممن، ڈاٹ ہوتا ہے نا، ڈاٹ جس سے بوٹل کو بند کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں میرے کان میں ڈاٹ ہے، اس لیے میں وہ بات نہیں سن سکتا جو تو بول رہا ہے. جان دے دی. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایما ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایما ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں، ارے ناداں، دار و رسن پھانسی کا تختہ. اے نادان، تو نادان ہے، تو ایسا سمجھتا ہے کہ میں عاشق نبی پھانسی سے ڈرتا ہوں. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں، ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایما ہے. نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھ جانا یہ تو عین ایما ہے. جان جاتی ہے تو جائے، خیر ہو اسلام کی. جان جاتی ہے تو جائے، خیر ہو اسلام کی. دنیا میں عزت رہے نبی کے نام کی، صلی اللہ علیہ وسلم. پر ایک جان، دوسرا شاعر کہتا ہے کہ ایک جان اسلام کے لیے، ایک جان، ایک جان اسلام کے لیے، ایک جان نبی کے لیے. نہ، جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم، جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم، دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ایسا ہی عشق نصیب کر دے. بہت دور ہیں ہم اس سے، اس لیے مانگتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اس لیے کہ اس عشق کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے اور غور کرتے کہ کتنی پیاری سنت ہے یہ، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا کیا فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو ہم پڑھتے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، کان کیسے تھے، لب کیسے تھے، ناک کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی. محبت دل میں لانے کے لیے کچھ کیا، کچھ نہیں، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا عشق ہمیں بھی دے، مگر مانگے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے. ہمیں تو اگر یہ ان بزرگوں کو جو عشق نصیب ہوا تھا اس کا ایک قطرے کا قطرہ بھی مل جائے تو خوش نصیب سمجھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو. سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ کیسی کیسی زندگی گزار کر گئے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ دسترخوان پہ جب بیٹھتے تھے اور بہتر سے بہتر غذا رکھی ہوئی ہوتی تھی، مگر آپ کی نظر اگر وینیگر اور سرکے پہ پڑ جاتی تھی تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے.
اور سرکے اور وینیگر میں روٹی یوں ڈبو کر کے کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ تو میرے نبی کا سالن ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے. میں کتنا خوش نصیب, جیسے کسی کو چپس کا شوق ہو, فش کا شوق ہو, دال کا شوق ہو, کڑی کھچڑی کا شوق ہو, مرغی کا شوق ہو, اور بہت دنوں کے بعد کوئی چیز ملے اور وہ آپ سے باہر ہو جائے تو یہ چیز ٹوٹ پڑے. وہ ٹوٹ پڑتے تھے سرکے کے اوپر کہ میرے نبی کا سالن ہے, اور فرماتے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ نعم الادام و الخل, سرکا وینیگر سب سے اچھا سالن ہے, سب سے اچھا سالن ہے, بہت اچھا سالن ہے. چھوڑ دیتے تھے سب چیز کو. تو ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت تو پیدا ہوتی کہ تین چار روٹی تو ہم سالن کے ساتھ کھا لیتے, اس میں سے ایک لقمہ ذرا سرکے میں ڈبو کر کے بھی کھا لیا کرتے. اسی سے تو ترقی ہوگی. سنتوں کے لیے عمر مٹتے تھے کہ نہیں میرے نبی کا یہ طریقہ ہے, نہیں میرے نبی کا یہ طریقہ ہے, نہیں میرے نبی کا یہ طریقہ ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلموں کے ملک میں سفیر بن کر کے گئے, ساتھ میں 8-10 اور بھی آدمی ہوتے ہیں, تو ہم بھی تو ذرا انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے سامنے داڑھی کے ساتھ کیسے جاؤں گا, ان لوگوں کے سامنے شلوار قمیض میں کیسے جاؤں گا, ان لوگوں کے سامنے ٹوپی کے ساتھ کیسے جاؤں گا, ان لوگوں کے سامنے زمین پر بیٹھ کر کیسے کھاؤں گا. تو چمچ سے کھاتے تھے کھانا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا ہاتھ سے. اب اندازہ کرو کہ ایسا کلچر ہو جہاں سب چمچ اور کانٹے سے کھاتے ہوں اور ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ سے کھانا شروع کر دی, وہ گندا لگتا ہے دیکھنے والوں کو, گندا نہیں دیکھنے والوں کو. حالانکہ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی ہے ایک ایک سنت پر. اور کس نے ریسرچ کی؟ مسلموں نے. نہیں, مسلموں کو کہاں فرصت ہے ریسرچ کرنے کی. ریسرچ مسلموں کو کرنی چاہیے تھی تاکہ دنیا کے سامنے ریسرچ پیش کرتے کہ ہمارے نبی کی سنت میں یہ فائدے ہیں. مگر ریسرچ غیر مسلموں نے کی سنتوں میں کیڑے تلاش کرنے کے لیے, کیڑے کے بجائے نکلے ہیرے. تلاش کرنے گئے کیڑے, نکلے ہیرے, اور مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے پر. انہوں نے کھانا شروع کیا ہاتھ سے, ہاتھ سے کھانا شروع کیا اور لقمہ گرا. لقمہ گرا تو سنتی ہے کہ زمین پر جو چیز گر جائے اگر اس پہ گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو اٹھا لیا جائے, گندگی اگر صاف کی جا سکتی ہے صاف کر کے کھا لے. ہو سکتا ہے کہ برکت والا جو لقمہ تھا وہ شیطان نے ہاتھ مار کر کے نیچے گرا دیا. کیوں آپ محروم رہیں؟ دیکھو ہمارے نبی نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا. اگر ہمارا نبی ہمیں یہ بات نہ بتاتا تو کتنی برکتوں سے ہم محروم رہ جاتے. انہوں نے اٹھانے کے لیے گئے تو پڑوس میں جو ساتھی تھا اس نے یوں کر کے کوہنی ماری, تابعی ہوگا. اس نے کہا یہ لوگ اسے برا مانتے ہیں, مت کرو ایسا. تو انہوں نے وہاں گرج کر اعلان کیا, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. یہ بے وقوف جو اللہ کو نہیں پہچان سکتے, یہ بے وقوف جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے محبوب کی سنت کو میں چھوڑوں؟ نہ, یہ نہیں ہو سکتا. شہیدہ ہی تھی سنت کی. یعنی عشق کی ایسی داستان ہے اس امت میں میرے بھائیوں کہ تاریخ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کی تاریخ ایسی داستان پیش نہیں کر سکتی. عشق, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, ایک قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے اگر موجود ہوتے تھے تو. چاروں طرف سے یوں نیچے ہاتھ کہ ہمارے محبوب آقا کے بدن سے لگا ہوا پانی زمین پہ گرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں گرنا چاہیے. اور آج ہم اسی نبی کی امت اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جانشین اس محبوب نبی کی محبوب سنتوں کو دفن کر رہے ہیں, گٹر میں پھینک رہے ہیں, حقارت سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسا کرتے تھے تھوکنے کے لیے تو 10 ہاتھ آگے ایسے آ جاتے تھے کہ آپ کا بلغم زمین پر نہ گرنے پائے, زمین پر گرنے نہ پائے.
اللہ اکبر.
ایسی اونچی ذات, ایسی محققین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضولات پاک ہیں, پوری دنیا کا پیشاب اور پاخانہ ناپاک, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی پاک اور پاخانہ بھی پاک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے, اور اس کے بعد کوئی شخص جاتا تھا, ظاہر ہے کہ امہات المومنین اسی گھر میں رہتی تھیں, ان کو جانا تو ہوتا ہی ہے, جب وہ جاتی تھیں تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم دیکھتے تھے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ پاک فضولات, پاک زمین بھی اس کے لیے ترستی تھی, وہ کھلتی تھی اور اندر کھینچ لیتی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا. اور کہتی ہے کہ وہ کمرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے, مشک و عنبر کی خوشبو سے مہکتا ہوتا تھا. ایک صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہم, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی صفائی کرتے کرتے نیچے ایک برتن تھا, دیکھا کہ اس میں پانی ہے, وہ پانی پی لیا, پانی پی لیا, پانی پی لیا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس بستر کے نیچے ایک برتن تھا, اس میں میرا پیشاب تھا, اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو پی گئی یا پی گیا. تو اس پیشاب میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں ہوگا, تبھی تو پی سکتا ہے آدمی, اگر بو آتی مزے میں, یعنی کتنا پیور اور پاک. خوشگوار محسوس ہوا تب تو پیا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ پیشاب میرا پاک ہے, اللہ نے پاک بنایا ہے, مگر پھر بھی منع فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو, ایسا نہ کیا کرو, کسی کو پتا چلے کہ میرا پیشاب پینا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد ایک ارشاد فرمایا کہ مگر ایک بات میں کہوں کہ جس پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا اس جسم پر جہنم حرام ہو گئی. کتنے اونچے تھے, پسینے سے خوشبو پھوٹتی تھی, سوتے تھے اٹھتے تھے تو کوئی گندگی نہیں, سوتے تھے وضو ٹوٹتا نہیں تھا, اس لیے کہ نیند میں بھی رابطہ اوپر رہتا تھا. تو ایسی اونچی شخصیت, ایسی پاکیزہ شخصیت کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو میرے بھائیوں زندگی میں لاؤ. آج میں نے درس قرآن کا سلسلہ اسی لیے ترک کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ کل یا سنیچر کو اسے جاری رکھیں گے, کہ ایک مجلس اس پر بھی ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے, اللہ کا عاشق نہیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ طریقہ ہے. تو آپ کی سنتوں کی اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, فَاتَّبِعُونِ, تم میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. محبوب بننے کا آسان طریقہ, ایک ایک سنت کو سیکھو اور عمل کرو, سنت کو سیکھو عمل کرو, سنت کو سیکھو عمل کرو. میرا چہرہ میرے نبی جیسا ہونا چاہیے, میری ٹوپی میرے نبی جیسی, میں کوشش کروں کہ سب سے قریب شکل ٹوپی کی ان کی ٹوپی کے کیسے ہو سکتی ہے. میرا کرتا ان جیسا ہو, میری ازار ان جیسی ہو, میرا اٹھنا ان جیسا ہو, میرا بیٹھنا ان جیسا ہو, آئیڈیل ہو جائے وہ میرے لیے, آئیڈیل ہو جائے وہ, نمونہ ہو جائے وہ. اگر ہم نے ہماری زندگیوں کو انڈیویجل لائف, کلیکٹیو لائف, پرائیویٹ لائف, پبلک لائف, عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, اگر ہم نے ہماری لائف ان جیسی بنا دی تو اس سے بڑھ کر کوئی پروگرس دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ یوں سمجھو کہ ہمارے لیے معراج ہے, یہ ہماری معراج, تیری معراج, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا, میں تیرے قدم تک پہنچا اور پھر تیرے قدم کے پیچھے پیچھے کاپی کر کے چلتا رہا, یہ میری معراج. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک سنت کی آپ کو توفیق مل جائے تو آپ سمجھو کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑی دولت آپ کے ہاتھ آ گئی. اور دو سنت آپ کی زندگی میں آ جائے تو ایسا سمجھو کہ ڈبل دنیا کی دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اور تین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو سمجھو کہ تین دنیا کے برابر دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. کرنے والوں نے میرے بھائیو عجیب عجیب کارنامے انجام دیے ہیں اور وہ عاشق بن گئے. عاشق ابو البرکات ایمن ابن محمد, یہ ساتویں صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں, ٹیونس میں پیدا ہوئے تھے اور پھر ہجرت کر کے قاہرہ گئے اور قاہرہ سے پھر مدینہ منورہ. ان کا پورا خاندان عشق نبوی میں ڈوبا ہوا تھا. عشق کتنا تھا کہ ان کا نام ایمن تھا, ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ام ایمن سے, تو ایمن بھی بہت محبوب تھے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے وہ ایمن. ایک مرتبہ غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک نے ایمن کو دیکھا, نہیں ایمن نہیں محمد ابن ایمن کو دیکھا, ایمن کے بیٹے محمد کو. تو ام ایمن سے آپ کو بہت محبت تھی اور ایمن سے بھی محبت تھی, اور ایمن کے بیٹے محمد کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی, آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا محمد ابن ایمن کو, اور محمد ابن ایمن کو دیکھا تو پوچھا کسی کو کہ یہ صاحب کون ہے, یہ نوجوان کون ہے, تو کسی نے کہا کہ محمد ابن ایمن, ایمن کا بیٹا محمد. تو انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا, آہ نکلی ان کی, اس لیے کہ ان کو ایمن اور ام ایمن یاد آ گئے اور ان کا تعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ یاد آ گیا. ٹھنڈا سانس نکلا, آہ نکلی, اور انہوں نے جواب میں انہوں نے یہ کہا اس کے بعد کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بچے پہ پڑ جاتی تو اسے بھی محبوب بنا لیتے. پورے خاندان ہی سے محبت ہے, اسے بھی محبوب بنا, یہ بھی محبوب ہو جاتا. تو نام ایمن رکھا تھا ابو البرکات کا ایمن, اور ایمن کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد, ایمن ابن محمد. دادا کا نام محمد, ایمن ابن محمد ابن محمد. پر دادا کا نام محمد, آگے محمد آگے محمد. 14 پشتوں تک نام محمد. محمد نام سے اتنی محبت کہ پہلا باپ محمد, آگے بیٹا پیدا ہوا 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 محمد. 14 پشتوں تک محمد 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 محمد. بعض لوگوں کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نام رکھتے ہیں محمد, دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد نام رکھنے کا دل چاہتا ہے مگر کنفیوژن ہو جائے گا گھر میں, محمد کو بلائیں گے تو پتا نہیں چلے گا کہ کس محمد کو, تو نام رکھتے ہیں محمد ثانی. دیکھو کتنی محبت ہے کہ نہ دوسرا نام ہمیں نہیں چاہیے, محمد دوسرا نام, تو کہ محمد ثانی. تیسرا بچہ پیدا ہوا محمد ثالث, محمد سیکنڈ, محمد تھرڈ, محمد محمد رابع, فورتھ محمد, محمد خامس, ففتھ محمد. دیکھو کتنی محبت محمد کے نام سے, نام سے کتنی محبت. تو یہ ایمن ابن محمد جو تھے انہوں نے خود اپنا نام رکھا تھا کہ میرا نام ہے ایمن, مگر اپنا جو اپنا تجویز کردہ نام ہے وہ عاشق النبی, میں نبی کا عاشق ہوں. اور صرف نام کے نہیں تھے, نام کے نہیں تھے, وہ خود ایک شعر فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ایک شعر سنایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلم ادری الہوا ولولا کلم ادری الطریق, اگر آپ دنیا میں نہ آتے تو عشق کیا چیز ہے مجھے پتا ہی نہ چلتا, اس لیے کہ آپ اگر دنیا میں نہ آتے تو میں کس کے عشق میں مبتلا ہوتا, آپ اگر دنیا میں نہ آتے تو عشق کیا ہے مجھے پتا نہ چلتا. ولولا کلم ادری الطریق, اور اگر آپ دنیا میں نہ آتے تو جنت کا راستہ مجھے معلوم نہ ہوتا. آپ دنیا میں آئے تو مجھے عشق معلوم ہوا, آپ دنیا میں آئے تو مجھے جنت کا راستہ ملا. ایک مرتبہ انہوں نے مدینہ منورہ سے منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہ اب میں مدینہ منورہ سے کسی دوسری جگہ چلا جاؤں, ہوتا ہے تھک کر نہیں, اس لیے کہ وہاں جا کر کہ میں کچھ دین کی خدمت کروں وہاں زیادہ ضرورت ہے. خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ایمن تم نے مدینہ منورہ سے منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, ذرا سوچو تو صحیح میرے بغیر تمہاری زندگی کیسے گزرے گی, مجھ سے دور رہ کر کے تم کیسے زندگی گزار سکو گے, کیا عشق ہوگا. ادھر سے توجہ تو دیکھیے, یہ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ روکنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں, میرے بغیر تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. یہ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم مدینہ منورہ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے. حیثیت بنی, شخصیت بنی, مشہور ہوئے, فیمس ہوئے. تو ٹیونس کے اس وقت کے جو مسلمان بادشاہ تھے انہوں نے پیغام پر پیغام بھیجنا شروع کیا کہ آپ یہاں تشریف لائیے, آپ یہاں تشریف لائیے, آپ کے فیض سے ہمارا ملک فائدہ اٹھائے گا, حق بھی ہے, آپ یہاں کے باشندے ہیں, آپ آئیے آئیے آئیے. جب بہت زیادہ اصرار بڑھ گیا تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا اور پیغام یہ بھیجا کہ بادشاہ سلامت, اگر مشرق و مغرب کی حکومت بھی ایمن کو دے دی جائے وہ مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. خود فرماتے ہیں ایمن ابن محمد کہ جب میں نے یہ پیغام بھیجا جس دن کہ مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا کی حکومت بھی مجھے مل جائے میں مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اسی رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور قریب کر کے جو کے دلیے کی کوئی چیز پکی ہوئی تھی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے تین لقمے مجھے کھلائے اور تین لقمے کھلا کر کے مجھے اونچے اونچے کلمات میرے سامنے بیان کیے, کہا کہ وہ میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کیا فرمایا. بس ایک جملہ کہتا ہوں جو بالکل آخری جملہ ہے, کہا بہت باتیں مجھے کہی مگر میں نہیں بیان کر سکتا کہ مجھے کیا کہا. آخری بات کہا کہ میں کہہ دیتا ہوں, کہا کہ والم والم, مجھے کہا انہوں نے کہ والم تو جان لے اے ایمن انی راضین عنک, کہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں, میں تجھ سے بہت خوش. اللہ اکبر. میرے بھائی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ نمبر ایک, شریعت کو اپنی زندگیوں میں لاؤ دو, اور درود پاک خوب پڑھو تین, اور چوتھی چیز سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو, سیرت کی کتابوں کو خوب پڑھو, سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کے سامنے ایسے واقعات بیان کرو, اللہ کے نبی کے واقعات پڑھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق کے واقعات پڑھو, اور درود خوب پڑھو, خوب درود شریف پڑھو, سو سو مرتبہ, دو سو دو سو مرتبہ, ہزار ہزار مرتبہ, اور سنتوں کی پابندی اور شریعت کی پابندی, یہ چار چیزیں اگر آپ کر لو گے آپ کا اور میرا بھی حال یہی ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے. دن میں جو پڑھتے تھے وہ الگ, رات کو سونے سے پہلے کا معمول. شادی ہوئی, شادی ہوئی تو شادی کی مشغولی میں اس معمول میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا, یا تو بالکل چھوٹ گیا یا کم رہا. اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ شادی کی مشغولی میں معمول آگے پیچھے ہو گیا, معلوم ہوا کہ یہ عادت ان کی 3000 مرتبہ درود شریف کی بالکل بھر جوانی کی تھی, بڑھاپے میں نہیں. 3000 مرتبہ 3000 times درود شریف پڑھتے تھے روزانہ, اور شادی کی وجہ سے ذرا آگے پیچھے ہو گیا. ایک رات گزری, دوسری رات گزری, تیسری رات گزری, جب تین رات تک معمول میں خلل واقع ہوا تو تیسری رات میں جب یہ تحفہ اور ہدیہ نہیں پہنچا. میرے بھائیو جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے مقرر ہیں, وہ ان کو اچھے پیکنگ میں پیک کر کے ہمارے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. درود جتنا پڑھو گے اتنا آپ کا تذکرہ وہاں روضہ پاک میں زیادہ ہوگا. تو نہیں پہنچا تحفہ تو تیسری رات کو بھی جب نہیں پہنچا تو ان کے ایک دوست تھے جن کا نام رئیس تھا, وہ رئیس جب رات کو سویا تو رئیس کی قسمت چمکی ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی, اور خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے دوست نے تو شادی کر لی ہے, میری طرف سے ذرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ تین رات سے انتظار کر رہا ہوں تمہارے ہدیے کی مگر تمہارا ہدیہ پہنچ نہیں رہا ہے. کیسا تعلق ہوگا. حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد دفن ہو گئے. دفن ہو گئے مگر جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا تھا اس کمرے میں خوشبو مہک اٹھی, خوشبو پھوٹنے لگی, اور وہ ایک دن رہی, دو دن, تین دن, چار دن, دس دن, بیس دن, پچیس دن, ایک مہینے تک وہ خوشبو رہی. اس کا چرچا ہوا کہ حضرت مولانا کے کمرے میں تو بہت خوشبو, بہت خوشبو, انتقال کے بعد بہت خوشبو. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ خبر گئی تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ برکات ہے کثرت درود شریف کی. اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز پڑھتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتے تھے, عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کی نماز تک بیٹھ کر درود پاک ہی پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیو, ان چار باتوں پر عمل کرنے کا عزم کرو. ابھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک, اور جیسے بھائی جان نے کہا کہ ستائیسویں شب جمعہ, دونوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا بہت کم ہوتا ہے, اور پھر ہمارا آخری جمعہ اور اعتکاف والا. تو جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے تو ہمارے اپنے سارے معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف کی کثرت کرو, اور کم سے کم ہر شخص آئندہ کل مغرب تک میں 2000 مرتبہ پڑھ لیں. تو تقریباً 550 آدمی تو ہم اعتکاف میں ہیں, تو 1.5 ملین درود جب اللہ کی بارگاہ میں اس نام سے جائے گا کہ اکیڈمی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے 1.5 ملین مرتبہ درود آیا ہے, تو امید ہے کہ آپ کی نظر اس طرف تھوڑی ہو جائے گی. تو 1000-2000 مرتبہ ہر شخص کوشش کرے کل شام تک. اس میں چھوٹا بڑا جو درود پڑھنا ہو پڑھو, مگر جتنا زیادہ ہو سکے بڑا درود بھی پڑھو. درود ابراہیم بھی پڑھو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید خلیفہ ہے, مگر وہ جب بھی حدیث سنتا تھا, ابو معاویہ محدث کہتے ہیں, بہت بڑے محدث تھے, ابو معاویہ محدث, وہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے سامنے جب بھی ہم حدیث بیان کرتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ وہ بولتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت سے بلند آواز سے پڑھتے تھے درود. محبت سے پڑھا کرو, ہونٹ ہلنے چاہیے. تو ابو معاویہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں حدیث سناتا تھا ان کو یا اور کوئی سناتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو سب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سیدی, صلی اللہ علیہ وسلم سیدی, میرے آقا کے اوپر درود اور سلام ہو, میرے آقا کے اوپر. ابو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نابینا تھا, ایک دن میری دعوت ہوئی ہارون رشید کے یہاں, یا میں وہاں پہنچا تھا اور کھانے کا وقت آ گیا. جب کھانے پر بیٹھے, کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ میں ہاتھ دھلا دو, میں ہاتھ دھونے لگا تو ہارون رشید کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہیں ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو ابو معاویہ کہتے کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں تو نابینا ہوں. تو کہا کہ امیر المومنین تمہیں ہاتھ دھلا رہے ہیں, اور کہا کہ امیر المومنین تمہیں اس لیے ہاتھ دھلا رہے ہیں کہ تم محدث ہو, تمہاری نسبت آقا کے ساتھ ہے, اس لیے امیر المومنین تمہارا احترام کر رہے ہیں. کتنا احترام تھا, کتنا احترام. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جو محمد نام کو بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے. ہاں, کسی کا نام محمد ہو تو کہ میں محمد ادھر آؤ, بغیر وضو کے نہیں, اس لیے کہ میرے آقا کا نام ہے محمد, میرے آقا کا نام محمد. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. تو بھائی دل میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے, آپ کو دل میں اتارنا ہے. اچھا ہوا یاد آ گیا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ اشعار منسوب ہے, بہت پیارے اشعار ہیں. آپ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جنت کون کہتا ہے کہ ہمارے اکابر عاشق کے رسول نہیں تھے. جتنا عشق رسول حقیقی معنی میں اکابرین علماء دیوبند میں پایا جاتا ہے, شاذ و نادر ہی کسی جماعت میں پایا جائے گا. عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار, جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, جنت سے کہتے ہیں جنت تجھ میں حور اور قصور کا معنی محل مینشنز, جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں, آ میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تیری کیا حیثیت، تیری کیا حیثیت، تیرے اندر حور ہے اور تیرے اندر قصور ہے، تجھ سے تو میرا دل اچھا ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو چار کام بھائی کون سے کرنے کے ہیں؟ نمبر ایک شریعت کی پابندی، حلال حرام وغیرہ کا اہتمام. نمبر دو سنتوں کی پابندی، سنت مستحب، سنت مستحب مت دیکھو، سنتوں کی پابندی. نمبر تین سیرت پاک کا مطالعہ. گجراتی میں بھی کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں ہیں، مگر حضرات علماء کرام سے پوچھ کر کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، معتبر اچھی کون سی ہے. اور نمبر چار درود پاک کی کثرت، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. بس بھائی درود پڑھ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، موت کے وقت کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور قبر کے بھی اور آخرت کے بھی سارے مسائل حل ہوں گے. ایک کتاب ہے درود شریف کی جسے 40 درود ہے، اس کا نام ہے دلائل الخیرات. تو اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیسے لکھی، کہا کہ جنگل میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، نماز کا وقت آ گیا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، مجھے کنواں نظر آ گیا، کنویں کے پاس پہنچا تو ڈول اور رسی نہیں، اب میں ششوپن میں کہ وضو کیسے کروں، وضو کیسے کروں، وضو کیسے کروں، وضو کیسے کروں. اتنے میں ایک بچی آئی چھوٹی سی 7-8 سال کی، اور اس نے کہا کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہے. کہا اچھا یہی مسئلہ ہے؟ تو اس نے یوں کر کے کنویں میں تھوکا، جب تھوکا تو پانی اوپر آ گیا، اور کہا کہ آپ وضو کر لیجیے. کہا میں نے وضو کر لیا. میں نے اس بچی سے پوچھا کہ یہ کیسے، تو اس بچی نے کہا کہ درود پاک کی برکت، درود پاک کی برکت، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. نیچے کی چیز اللہ اوپر لے آئے گا، اوپر کی چیز اللہ نیچے لے جائے گا، اللہ سب کچھ کرے گا جب اس کے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو سنتوں کی پابندی، درود پاک کو بہت زیادہ پڑھنا، یہاں بھی، گھر پر بھی، ہر جگہ کے اوپر. نمبر تین سیرت طیبہ کا مطالعہ. نمبر چار شریعت مطہرہ کی پابندی. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے ارحم الراحمین، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. الہ العالمین، زندگی کے جو لمحات، رمضان المبارک کے جو لمحات گزر گئے غفلت میں، الہ العالمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، آگے غفلت سے بچا لے. الہ العالمین، رمضان المبارک کے جو لمحات رہ گئے ہیں، زندگی کے جو لمحات رہ گئے ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، اپنا عشق عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب فرما. الہ العالمین، ان کا عشق عطا فرما. الہ العالمین، ان کا عشق عطا فرما. کثرت سے درود پاک کا تحفہ بھیجنے والا بنا دے. سیرت طیبہ سے وابستگی عطا فرما، سنتوں سے زندگیوں کو آراستہ فرما دے. الہ العالمین، شریعت مطہرہ کی پابندی عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں اپنے اس شاق میں شامل فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں میں شامل فرما. الہ العالمین، ان کی سنتوں پر چلا. الہ العالمین، ان کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا. الہ العالمین، جنت میں ان کی رفاقت عطا فرما، ان کے سچے امتیوں میں شامل فرما. الہ العالمین، ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے انہیں فخر ہو، ہماری وجہ سے انہیں خوشی ہو. الہ العالمین، ان کے سامنے شرمندگی سے بچا لے، ان کے سامنے شرمندگی سے بچا لے، ان کے سامنے شرمندگی سے بچا لے. الہ العالمین، ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. الہ العالمین، اگر وہ دنیا میں نہ آتے، ان کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی، ہم حیوانوں سے بدتر ہوتے. الہ العالمین، دنیا میں بہت انسان ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہیں. الہ العالمین، تو نے ہمیں ایسے پاکیزہ نبی عطا کیا، ایسے پاکیزہ نبی کی پاکیزہ تعلیم عطا کی، جس کی وجہ سے الہ العالمین ہم کسی درجے میں انسان کہلانے کے قابل ہوئے. الہ العالمین، ان کے بڑے احسانات ہیں. الہ العالمین، انہوں نے ہمیں انسان بنانے کے لیے، ہم تک یہ تعلیمات پہنچانے کے لیے اپنے دانت شہید کروائے، اپنے چہرے کو زخمی کروایا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے چچا کو شہید کروایا. الہ العالمین، اپنے محبوب صحابہ کو الہ العالمین شہید کروایا. الہ العالمین، اپنی بیٹیاں کھوئی، اپنے بیٹے کھوئے. الہ العالمین، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر. الہ
العالمین ان پر اس مبارک گھڑی میں ہماری طرف سے کروڑوں رحمتیں نازل فرما، الہ العالمین کروڑوں درودوں کے گلدستے ان کی خدمت میں پیش فرما، الہ العالمین ان کی توجہ برزخی ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے ادارے کو بھی نصیب فرما، ہماری پوری جماعت کو احباب کو نصیب فرما، الہ العالمین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، الہ العالمین ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچانے والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے اعمال اس وقت ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس پیش ہوتے ہوں گے ان کی روح تڑپتی ہوگی، الہ العالمین سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچا مسلمان بنا دے، سچا عاشق بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، سچا عاشق بنا دے، تزکیہ فرما دے، اپنا بنا لے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا لے، الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے جو غلام ہیں، الہ العالمین ان کے جو اشاق ہیں، الہ العالمین ان غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، ان اشاقوں کے اشاقوں کے اشاق ہیں، الہ العالمین ہمیں ان سے وابستگی نصیب فرما، ان کی صحبتوں کی برکت سے ہمیں بھی الہ العالمین اپنے نبی کا غلام بنا لے، ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے، الہ العالمین ہمارے پورے خاندان کو اپنے نبی کا عاشق بنا دے، تیرا عاشق بنا دے، الہ العالمین ہماری نسلوں میں تیرے عشق کو، تیرے نبی کے عشق کو جاری فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، اور الہ العالمین ہمیں یہ دولت عظمیٰ عطا فرما دے، الہ العالمین خواب میں آپ کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین بار بار مدینہ منورہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما، الہ العالمین آپ کے روضہ اقدس پر ادب کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، الہ العالمین ان کی توجہ کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ، الہ العالمین ان کی شفقتوں کے ساتھ بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما، الہ العالمین الہ العالمین ان کے روزے پاک سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، بار بار ہماری جھولیوں کو بھر دے، الہ العالمین جب تک زندہ رہے ان کے مشن پر زندہ رہے، الہ العالمین جب موت آئے کلمے کے ساتھ، الہ العالمین ہمیں مدینہ منورہ میں ہو، الہ العالمین ہمیں بقی جنت البقی کا پیون بنا دے، الہ العالمین وہاں کی موت نصیب فرما دے، الہ العالمین جنت البقی میں جگہ عطا فرما دے، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك، واجعل موتنا في بلد رسولك، واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجة الجنة جنة الخلد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.